हुसैन और एहसन भाई के जद्दे बुजुर्गवार दादा दादी और नाना नानी, الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صلوات ہماری گفتگو کے حوالے سے کہ جو آج چوتھی مجلس ہے اس عنوان پر جس کا انتخاب ہم نے کیا تھا کہ محرم کے ایام میں اگر کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک موضوع کو ایک مسئلے کو حل کیا جائے اور وہ موضوع یہ تھا کہ حجت خدا کا قیام اور ان کی معیت کی شرائط اور کیونکہ کئی حضرات اس میں شاید پہلی دفعہ اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں تو میں ان کو بھی کچھ اپنے ساتھ لے لوں جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا گفتگو کے سرنامے یا عنوان کے حوالے سے وہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے اور اس آیت کے دو بنیادی حصے ہیں پہلا حصہ فقط تین حروف پر تھری ورڈز پر مشتمل ہے محمد الرسول اللہ کہ جس کی تشریح میں تقریباً تین مجالس گزر گئیں محمد الرسول اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بعد ایک نسبتاً تفصیلی بیان ہے والذین معہ وہ لوگ جو ان کی اس کی معیت میں ہیں یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ کے جو اس کی معیت میں ہیں ان کی کیا 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 شرائط ہیں پہلی شرط اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس کے بعد تراہم رکعا سجدا پھر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ایک تفصیلی بیان لیکن اب تک کی تین مجالس میں ہم نے جس چیز پر محنت کرنے کی کوشش کی جس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ رسالت خداوندی کیا ہے یعنی محمد اگر اللہ کے رسول ہیں تو وہ رسالت کس چیز پر مشتمل ہے وہ پیغام کیا ہے اور یہ بات بھی قرآن کریم کی آیتوں سے ہمارے سامنے بہت زیادہ واضح ہے کہ جو بھی حجت خدا ہے جس نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے سب حالت قیام میں گزاری ہے قیام کا مطلب کیا ہے قیام کا مطلب ہے سٹرگلنگ مجاہدہ جہاد ایک منزل کو ایک هدف کو پانے کے لیے کوشش، یہ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر امام کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ، اور اسی لیے جو علماء کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نبی یا پیغمبر حکم خدا لوگوں کو سنا کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تو علماء کی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ لوگوں تک خالی بات پہنچا دیں، لیکن ہر نبی نے پیغام سنایا بھی ہے، اس کی تفسیر بھی کی ہے، اس کی تشریح بھی کی ہے، لوگوں کے ظاہری کنفیوژنس کو بھی دور کیا ہے، اور اس پیغام کو معاشرے میں نافذ کرنے کی عملی جدوجہد بھی کی ہے. اس پورے پیکج کا نام ہے قیام، قیام در راہ خدا. یعنی اس معاشرے کو ڈیولپ کیا جائے کہ جو انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے خدا کی طرف حرکت کرنے میں، اور اس کا ہی نام ہے حکومت اسلامی. حکومت اسلامی کا مطلب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حکومت اسلامی مسلمانوں کی حکومت کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ حکومت اسلامی اس ظرف، اس ڈومین کو کہتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی انسان چاہے تو سہولت کے ساتھ خدا کی طرف حرکت کر سکے. وہ حکومت اسلامی وہ تمام فیسلٹیز پروائیڈ کرے سالک اللہ کو، خدا کی طرف حرکت کرنے والے انسان کو. تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ تین لیئرز ہیں، تین لیولز ہیں رسالت پیغمبر اکرم کے. پہلا لیول ہے کہ ہدایت اور دین حق کی طرف دعوت دینا. دوسرا لیول جو اس سے اوپر ہے کہ انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ. الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے کتاب تم پر نازل کی کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ لتخرج، تاکہ تم باہر نکالو انسانوں کو، من الظلمات، تاریکیوں میں سے. یہاں غور کیجئے گا، ظلمت یعنی تاریکی، تاریکی پلورل ہے، ظلمات ہے. الن نور، نور واحد ہے، انوار نہیں ہے. من الظلمات الل انوار نہیں ہے، من الظلمات الن نور ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں تاریکیاں گوناگوں بے انتہا مختلف قسم کی ہیں، لیکن ہدف جو نور ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی خدا وحدہ لا شریک، توحید. نور توحید ہدف انسانیت ہے، یہ ہائر لیول ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے. اس کے بعد تیسرے مرحلے پر ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ اگر ہم قرآن سے استفادہ کریں کہ انسان کیا ہے، کیونکہ رسالت کس کے لیے آئی ہے؟ انسان کے لیے آئی ہے، انسانیت کے لیے آئی ہے. قرآن کریم ہمیں انسانیت کی حقیقت بھی بتاتا ہے، انسانیت کا اسکوپ بھی بتاتا ہے. ان اسکوپ سے میری مراد یہ کہ انسانیت کی پہنچ کہاں تک ہے، انسانیت کو کہاں تک جانا ہے. تو اس حوالے سے میں نے دو بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ایک تو سورہ احزاب کی آخری دو آیتیں 72 اور 73 کہ کہ ہم نے امانت کو رکھا، عرضہ کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. انہوں نے اس کا تحمل کرنے سے انکار کیا اور خوف زدہ ہو گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور اس امانت الہیہ کو انسان نے اٹھا لیا، حمل کر لیا. انسان وہ مخلوق ہے جو امانت الہیہ کا حامل ہے، ابھی ان سب سے بالاتر ہے. اور سورہ بقرہ میں خدا نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور خلیفہ کی مثال کی بنیاد کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا. اور اسماء یعنی کائنات کی حقیقتیں. یہ وہ مخلوق ہے کہ جسے خلیفہ الہی بننا ہے، اس میں وہ اہلیت ہے کہ خدا کی نمائندگی کرے تمام عالم کون و مکان میں. اور کیوں کرے گی، کب کرے گی یہ مخلوق خدا کی نمائندگی، یہ انسان خلیفہ خدا کب بنے گا؟ جب علم اسماء کل کا حامل ہو جائے گا.
یہ بالکل ایک اور نظر ہے
جس کی طرف قرآن کریم ہم کو لے جاتا ہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تین ڈفرینٹ لیئرز ہیں رسالت الہی کی, یعنی یہ تین مختلف قسم کے دسترخوان ہیں جو ہمارے سامنے سجا دیے گئے ہیں. اگرچہ کہ اس میں بہت دیے لیکن تین آپ سمجھ سکتے ہیں, تین بنیادی لیولز کے دسترخوان ہیں. آپ کو فقط ثواب عذاب سے مطلب ہے, حلال حرام سے مطلب ہے, وہ لے لیجئے, ظاہری ہدایت لے لیجئے, ظاہری دین لے لیجئے. آپ اپنے اندر کی تمام تاریکیوں کو ختم کر کے, چاہے وہ جہالت ہو یا حماقت ہو اور اس کی جتنی اقسام ہیں, ان سب سے اپنے وجود کو پاک کر کے نورانی ہونا چاہتے ہیں, نور خدا سے متصل ہونا چاہتے ہیں, یہ چیز لے لیجئے. اگر آپ اپنے اندر اس اہلیت اور وہ ہمت رکھتے ہیں کہ خلافت الہیہ کی طرف جست کریں, یہ بھی میسر ہے. تو رسالت الہی تین لیولز پر ایگزسٹ کرتی ہے. رسالت الہی کا حقیقی مقصد انسان کو علم اسماء کے حمل کے لیے تیار کرنا ہے, امانت خداوندی کا بوجھ اٹھانے کے قابل بنانا ہے. یہ رسالت انسانوں کو کیوں عطا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسانیت کو اس مقام تک لے جایا جائے, اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں. یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ظاہر خدا نے ایک پیشکش ہمارے سامنے کی ہے, رکھی ہے. ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں پتہ نہیں کیا ہیں, ہمیں امام حسین پر رو کے جنت مل جائے گی, کافی ہے ہمارے لیے. یہ اتنا قرآن میں کون دقت کرے, نہج البلاغہ کون پڑھے, امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں کون غور و فکر کرے, یہ مشکل کام ہے بہت. جب ایک آسان رستہ ہم کو مل گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ دو آنسو نکل آتے ہیں, وہ آنسو جناب سیدہ کے رومال میں جذب ہو جائیں گے, ان کے ذریعے سے قیامت میں شفاعت ہو جائے گی. جبکہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ چاہے وہ شخص اپنی پوری زندگی جناب سیدہ کے مقصد کو تباہ کرتا رہو, پوری زندگی جو جناب سیدہ اور آل سیدہ کے مقصد ہے جس کے لیے انہوں نے جہاد کیا, چاہے ہم اپنی پوری زندگی اس مقصد کو تباہ کرتے رہیں, لیکن وہ دو آنسو جو ہماری آنکھ سے گریں گے اور جناب سیدہ کے رومال میں جذب ہو جائیں گے, وہ قیامت میں شفاعت کر دیں گے. اگر یہ رستہ ہم لے کے چل رہے ہیں, یہ بھی ہماری چوائس ہے, کیونکہ یہ زندگی, میں نے ایک بات پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, یہ زندگی پیدائش سے لے کے قبر تک امتحان ہے. امتحان میں امتحان دینے والے کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا ہے, اس کا رستہ نہیں روکا جاتا ہے. امتحان کی ویلیڈیٹی کی مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ امتحان دینے والے کے پاس مکمل اختیار ہو, رستے کو چوز کرنے کا, جواب دینے کا. بہت سارے لوگ اس بنا پر کہ خدا ہمارا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ رہا, اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر خدا ہاتھ نہیں پکڑ رہا تو اس لیے نہیں پکڑ رہا کہ ہم معرض امتحان میں, پکڑے گا جب امتحان سے نکل کے حساب کے مرحلے میں آ جائیں گے, پر یقیناً پکڑے گا, پھر وہاں نہیں بخشش ہوگی. تو اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ رہے. اور یہیں سے وہ بات ہماری آگے بڑھتی ہے کہ پھر ہم کیسے پتہ چلائیں گے کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں؟ اس کا پتہ چلے گا معیت رسالت الہی سے, کہ رسالت الہی کی معیت میں ہے یا نہیں ہے. معیت کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا, ایک جگہ پہ ہو جانا, ایک مقام پہ ہو جانا. انشاءاللہ کل خدا نے مجھے موقع دیا تو میں معیت کے حوالے سے زیادہ اور الیبوریٹ کروں گا چیزوں کو اور نکات کو. آج ہم اس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں, رسالت الہیہ کے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس نقطے کو قبول کریں تو اصل حقیقت یہ ہے کہ رسالت الہی کے ساتھ ہماری ہم آہنگی اور کمپیٹیبلٹی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنا صحیح ہیں یا غلط ہیں. ٹھیک ہے, اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ رہے کہ خدا نے مجھے اتنی دولت دے دی ہے, میرے دنیا کے ہر کام بن جاتے ہیں, جس دفتر میں جاتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, یہ نہ خدا خوش ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اس سے بڑی مصیبت نہیں آ سکتی انسان پہ اگر اس کی سوچ اس نہج پہ چل پڑے تو. اور ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے, نہیں تو بہت ساری آیتوں سے یہ مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ جس کی دنیا کو خدا بغیر رکاوٹ کے دے رہا ہے اس سے خدا خوش نہیں ہے. جو ہمارے پاس احادیث سے اور روایات سے جو نظریہ سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا کے مسائل بلا رکاوٹ حل ہوئے چلے جا رہے ہیں, ساری خوشحالی, مزے, عیش, اس کا مطلب ہے خدا خوش نہیں ہے. کیوں؟ یعنی کہ اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو چھوٹا سا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم خاص طور سے یعنی کہ جب مکے میں تھے اس وقت تو زندگی بہت سخت تھی, مدینے میں بھی مسجد نبوی میں آپ رہتے تھے, تشریف فرما ہوتے تھے, لیٹے ہوئے ہیں بوریے کا ٹاٹ کے بوریے پر, کچھ اصحاب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا کے جسم مبارک پر بوریے کی ڈوریوں کے ستلی کے نشان بن گئے کہ اگر آپ زیادہ دیر لیٹے رہے. تو انہوں نے کہا یا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کی یہ عظمت ہے اور یہ حالت, اور آپ دیکھیں کہ یہ فلاں سردار اور فلاں سردار کیا عیش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. خدا نے ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ آخرت, آخرت ہماری حکومت اور ہماری سلطنت آخرت میں. دنیا خدا اسے دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا, جس کو محبوب نہیں رکھتا, اس لیے کہ دنیا اپنی تمام لذتوں کے ساتھ فانی ہے. اور اس میں یہاں بھی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ایک بہترین منطق, ایک لاجیکل آرگیومنٹ قائم کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پر غور کرو کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو دنیا دی یا نہیں دی, دنیا کو اس سے الگ, ان سے الگ رکھا. اس بات پر غور کرو کہ کیا اللہ کی نگاہ میں رسول خدا سے محبوب ترین کوئی ہستی ہے یا نہیں ہے. اگر خدا رسول اپنے رسول کو دنیا نہیں دے رہا تو ان کی عزت افزائی کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے؟ یعنی جسے خدا سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے, عقل کیا کہتی ہے, اپنی ہر نعمت اسے دے گا یا نہیں دے گا؟ اور اگر یہ دنیا جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں وہ اس محبوب سرور کائنات ان کو نہیں ملی, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یا خدا کی نظر میں رسول کا مقام کم ہے یا خدا کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام کے باقاعدہ لاجیکل آرگیومنٹ ہے نہج البلاغہ کے اندر. تو بہرحال معیت کیا ہے؟ معیت کے حوالے سے اس غلط فہمی کے شکار کوئی نہ رہے کہ دنیا میں ہمارے کام اچھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب خدا ہمارے ساتھ ہے, دنیا میں ہمیں کوئی پرابلمز فیس نہیں کرنی پڑ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ خدا میرے تمام کاموں کو اپروو کر رہا ہے, کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں سب کا سب خدا راضی ہے. اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. معیت کے لیے خدا نے پیرامیٹرز بتائیں, علامتیں بتائی ہیں, ان پر ہمیں اپنے آپ کو مسلسل پرکھتے جانا ہے. اور اس معیت کا بیرومیٹر کہاں پر ہے؟ انسان کے قلب. کہ میں اس پر زیادہ ڈیلیبریٹ نہیں کر سکتا اس ٹاپک پر کیونکہ تھوڑی سی کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا ہے, لیکن جس انسان کو ذکر خدا کی لذت و حلاوت نہیں محسوس ہوتی. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس کے اور نظام حق کے درمیان رشتہ داری قائم نہیں ہے. جس انسان کے قلب پر ذکر الہی کا اثر نہیں ہے, نماز پڑھ گئے پتہ ہی کچھ نہیں فیل کیا, قرآن کی تلاوت کی کوئی اثر ہم پہ قائم نہیں ہوا, نہج البلاغہ پڑھی, امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی تلاوت کی, جیسے شروع کیا تھا ویسے ہی ختم کر کے اٹھ گیا. تو اس کا بیرومیٹر خود انسان کا قلب ہے, جہاں سے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے. قرآن کریم کی آیت اس پر دلیل ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کو اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر الہی سے, یاد خدا سے. ایک صلوات محمد و آل معیت کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنیادی اصول حدیث ثقلین ہیں کہ جب رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر وزندار حقائق چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل و بیتی, کہ ایک ان میں سے کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے عطرت و اہل بیت ہیں. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ لن یفترقا, ان دونوں میں ہرگز کوئی تفریق نہیں ہے, یعنی ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک طرف جائے گا تو اہل بیت کسی دوسری طرف جائیں گے. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض یا حوض کوثر جس سے زیادہ لوگ مراد لیتے ہیں, وہاں پر میرے پاس یہ دونوں لوٹ آئیں. اور میں نے اس میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ جہاں سے ایک لحاظ سے تھوڑی پرابلم جنریٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی جملہ موجود ہے کہ قرآن کریم ثقل اکبر ہے, اہل بیت ثقل اصغر ہیں, یعنی بڑا وزن اور چھوٹا وزن. لیکن اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں پیدا, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ثقل اکبر اور ثقل اصغر سے معنی یہ لے لیتے ہیں کہ دونوں کو دو ایک ترازو لو, ایک پلڑے میں قرآن کو رکھو, ایک میں اہل بیت کو رکھو, دونوں کو وزن کرو, قرآن کا وزن زیادہ ہو جائے گا, اہل بیت کا وزن ہلکا ہو جائے گا. ثقل اکبر اور ثقل اصغر کے معنی یہ معنی نہیں ہے. جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے تو یہ دو الگ ترازو میں رکھ کے تولے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ بات میں انشاءاللہ آج آپ کو خدا نے مجھے توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ اس حقیقت کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, تاکہ معیت کو اور معیت حق کو سمجھ پائیں کہ معیت حق کیا ہے اور معیت حق کے تقاضے کیا ہیں. پہلی سیڑھی, اور میں جتنا میری بس میں ہے, میرے استطاعت میں ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ گفتگو کو ایک پراپر وے میں آرگنائز کر کے آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن یقیناً آپ کے پاس سوالات بچیں گے, سوالات پیدا ہوں گے, تو آپ پوچھنے میں, اعتراض کرنے میں, تنقید کرنے میں بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا. ٹھیک ہے, مجھے بالکل یہ بات بری نہیں لگتی ہے کہ آپ اگر میری گفتگو پہ تنقید کریں یا کوسچنز ریز کریں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کو آئیڈینٹیفائی کس طریقے سے کرتے ہیں, اور جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے اس آئیڈینٹیفیکیشن کے مرحلے میں ہی ساری گڑبڑ ہے, اسی لیے آگے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قرآن کیا ہے آپ کے لیے اور آپ کے لیے اہل بیت کیا ہے, آپ یقین کریں کہ اگر ہم خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم خود بھی ذرا دقت میں پڑ جائیں گے. یعنی فار می, میرے لیے اس وقت قرآن اور اہل بیت کیا ہیں, اس سوال کو اپنے آپ سے کریں.
پوچھیں.
جو موسٹ پروبیبل آنسر ہے, یعنی ہم جیسے عامی اور عادی افراد, کہ قرآن وہ ہمیں صحیفہ لا کے دکھا دیں گے, کتاب, لکھی ہوئی کتاب, یہ قرآن ہے. اور اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کچھ افراد ہیں کہ جو آج سے اتنے اتنے سو سال پہلے, 1200-1300 سال پہلے مکے, مدینے, عراق, ان علاقوں میں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور ان کے فلاں 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 آثار ہمارے پاس موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت کا تصور اس سے زیادہ ہے کہ قرآن یہ کتاب ہے جو یہ لکھی ہوئی ہے, اور اہل بیت یعنی یہ وہ 12-13-14 ہستیاں ہیں جن کو مشخص کیسے کیا جا سکتا ہے, آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے, ان کے کہاں پیدا ہوئے, کیسی زندگی گزاری, اور کیا آثار چھوڑ کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن کے حوالے سے پہلی بات کہ قرآن حقیقتاً لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے اہل بیت ظاہر نظر آنے والی شخصیتوں کا نام نہیں ہے, اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے مرحلے پہ جب آئیڈینٹیفیکیشن میں ہی گڑبڑ کر جاتے ہیں تو استفادہ کہاں سے حاصل کریں گے, پہنچیں گے کہاں تک, کیسے جائیں گے اس جگہ تک. میں اس کے دلیل کے طور پر آپ کو ایک ایک بات, کیونکہ ظاہر ہے کہ مجلس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زیادہ الیبوریٹ کیا جائے. قرآن کی ظاہری شکل کو نیزوں پہ بلند کر کے دھوکہ دیا گیا, اور امام علی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ شیطان کا کام ہے, اس کے خلاف اس کو اس کی بات میں مت آؤ. قرآن ہی تھا نا نیزوں پہ بلند, کون سا قرآن تھا؟ جو لکھا ہوا قرآن تھا, مصحف قرآن تھا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی آیتوں کی من گھڑت تاویلیں کی جاتی ہیں, اپنی منمانی تفسیریں کی جاتی ہیں. یہی وہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس کی بنیاد پر تقریباً آدھی سے زیادہ امت مسلمہ کو گمراہ کر دیا گیا ہے, میں کوئی شک کی بات نہیں. تو اگر یہ لفظی اور کتبی شکل قرآن ہے اور حقیقت قرآن ہے تو یہ سب کیسے پاسبل ہو رہا ہے؟ اور اس کی اس لکھی ہوئی شکل کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے, یہ نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنا, اس کی پرواہ نہیں کرو, جنگ جاری رکھو. یعنی یہ میں آپ کو ایک کلوز دے رہا ہوں کہ جس سے آپ سمجھیں کہ قرآن فقط اس لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام اگر وہ ظاہری انسان ہیں تو ان کو مغلوب بھی کر دیا گیا, سازشیں کر کے ان کو کارنر بھی کر دیا گیا, اہل بیت کے نام پر 10,000 دھوکے اور فریب بھی ایجاد کر دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ سب قرآن اور اہل بیت کے نام پہ ہو رہا ہے, جس سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اگر قرآن یہ ظاہری صورت ہے, کتابی صورت ہے, اگر اہل بیت یہ ظاہری انسانی پیکر کا نام ہے کہ جو ایک خاص ٹائم اور اسپیس کے اندر لمیٹڈ ہے, تو ان سب کے نام پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. انہیں خدا اپنی قطعی حجت کے طور پر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یعنی میں اگر یہ سوال کروں کہ اے میرے رب, تو نے ہمیں ایک دعوت دی, تو نے ہم سے کہا کہ یہ میری رسالت ہے, میں تم کو بلند کرنا چاہتا ہوں, میں تم کو ایک راہ پہ چلانا چاہتا ہوں, میں نے اس دعوت کو قبول کیا, اور میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ میں کیسے آگے جاؤں. آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک حبل, ایک رسی بھیج رہا ہوں, تمہارے لیے ایک نمائندے بھیج رہا ہوں, ان کا ہاتھ پکڑ کے اوپر آ جاؤ. میں کہوں یہ حال ہے, اور یہی وہ بیان نہیں, یہی وہ اعتراض ہے کہ جو مسلمانوں پہ ہوتے ہیں کہ ہر فرقہ قرآن اپنے طور سے لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہر فرقہ قرآن کی اپنی منمانی تفسیریں کر رہا ہے. یعنی کوئی اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, کچھ اصحاب پیغمبر کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں, اور یہ پورا کھیل جاری ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ یعنی اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پھر اصل چیز کیا ہے، اور جو ظاہر ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے. تو یہاں میں آپ کو ایک باقاعدہ ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کو میں الیبوریٹ بھی کروں گا. قرآن نور علم خدا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نور علم خدا ہے جو حقائق حیات اور عالم کو روشن کرتا ہے. یہ تعریف قرآن ہے، قرآن نور علم خدا ہے، علم خدا کا نور ہے، اور جسے وہ نور نصیب ہوتا ہے اس کے سامنے زندگی اور زندگی کی حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں. وہ لفظ نہیں رٹ رہا ہوتا، الفاظ کو حفظ نہیں کر رہا ہوتا، جو سے قرآن سے تعلق نصیب ہوتا ہے، جیسے آپ کا اور میرا لائٹ سے تعلق ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ یہ لائٹ بند کر دیں کیا ہوگا، جتنی چیزیں میرے ارد گرد ہیں سب گم ہو جائیں گی. آپ اس لائٹ کو آن کر دیں، آپ ہر چیز کو صحیح صحیح دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. نور علم خدا ہے جو حقائق عالم کو، حقائق زندگی کو روشن کرتا ہے. اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اہل بیت سے مراد معصوم، اور ہم اہل بیت پر ایمفیسائز کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس وقت امامت خاتم الانبیاء میں زندہ ہیں، یعنی ہمارے لیے حجت پیغمبر اکرم ہے اس وقت. اور پیغمبر اکرم کی حجت کے بارے میں خاص بات کیا ہے کہ رسول خدا کی حجت ایک نہیں 14 انسانوں کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ نہیں سمجھیے گا کہ الگ 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 امام، بلکہ ایک ہی حجت خاتم الانبیاء ہے جو ایک پرسنالٹی میں نہیں 14 شخصیتوں کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ظرف ہے جو نور علم خدا کو ریسیو کرتا ہے، جذب کرتا ہے، اور جو اہل ہے اس کے لیے ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ ہے تعریف قرآن اور اہل بیت کی، یہ تعریف ہے. قرآن کی تعریف وہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ خالی لکھی ہوئی کتاب کو قرآن لے کے رہیں گے تو یہی سب ہوگا. پھر اگر فقط اہل بیت کو ظاہری شخصیات کے طور پہ دیکھیں گے تو یہی سب ہوگا جو ہو رہا ہے. اہل بیت وہ ظروف ہیں، ظروف وہ ڈومین ہے، وہ آئینہ ہے جو نور علم خدا کو فقط جذب کرنے، سٹور کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا، بلکہ اس کو ریفلیکٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، عطا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو قابلیت اور استعداد کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہو. ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں خود قرآن کریم کی ہی آیتوں سے. بہت مشہور آیت ہے، آپ سب یقیناً بہت دفعہ تلاوت کر چکے ہوں گے، کہ سورہ واقعہ کی آیت کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن نے خود اپنی حقیقت کی خبر دی ہے. انہ لقرآن کریم، کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو بلندی پر ہو، جو ہر پستی سے بالا تر ہو، جس میں کوئی میننس، کوئی خرابی نہ پائی جاتی ہو. بے شک یہ قرآن ہے جس میں کوئی پستی نہیں ہے، جس میں کوئی گراوٹ نہیں ہے، ہر پستی سے بالا تر ہے. کہاں پایا جاتا ہے قرآن؟ کریم قرآن کہاں پایا جاتا ہے؟ فی کتاب مکنون، کتاب میں ہے، لیکن یہ وہ کتاب نہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جن لفظوں کے تم اپنی منمانی تاویلیں پیش کر سکتے ہو. کتاب مکنون جو پوشیدہ ہے، لا یمسہ، جس کو نہیں چھو سکتے، الا المطہرون. مطہر کسے کہتے ہیں؟ اب غور فرمائیے، مطہر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ظاہر ہے کہ یہ, اور اسی لیے تھوڑی سی عربی مشکل لگتی ہے ہم نان عربک اسپیکنگ کو, کہ زیر زبر سے بہت کچھ پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے. مطہر کا مطلب یہ ہے کہ جسے پاک کر دیا گیا ہو, نہ کہ وہ جس نے اپنے کو پاک کر لیا ہو. ان دو قسم کے انسانوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایک قسم کے انسان وہ ہیں کہ جو اپنی عبادت سے, ریاضت سے, اتباع سے اپنے آپ کو باطہارت بنا لیتے ہیں, یہ مطہر نہیں ہے. مطہر وہ ہیں کہ جنہیں پاک کر دیا گیا ہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, کس نے پاک کر دیا ہو؟ ارادہ الہی نے پاک کر دیا. تو اب بات واضح ہوئی کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جس کی سورہ واقعہ میں بات ہو رہی ہے, فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, جو میرے اور آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ سورہ زخرف, تین مقامات پر یہ بہت کلیئر میسج ہے. سورہ زخرف کی ابتدا میں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم, ہم نے قرآن کو قرار دیا عربی میں, یہ وہ ہے جو میرے پاس ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کے ذریعے سے عقل والے بن جاؤ. اب اس میسج کو آپ سوچیں, کیا خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے تلاوت کرنے والے بن جاؤ, قرأت کرنے والے بن جاؤ, اس کے ذریعے سے حصول ثواب کرو, کیا ہو جاؤ؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم, لعل کا مطلب ہوتا ہے آئی ہوپ, میں امید کرتا ہوں کہ شاید کہ تم اس کے ذریعے سے عقل والے بن جاؤ. کیونکہ زیادہ تر ہمارا حال تو پتہ ہے نا کیا, اس لیے خدا نے فرمایا لعلکم, میں امیدوار ہوں کہ اس, یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں, لیکن اس قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنا مطلب حل کرو. یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرو, لوگوں کو اپنی امبریلا میں لاؤ, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس دقت کا موقع نہیں ہے, میں جو چاہوں آپ کو سناؤں, اور اگر کسی طریقے سے میں نے آپ کا اعتماد حاصل کر لیا ہے تو پھر تو کیا کہنے. کس لیے خدا نے نازل کیا؟ لعلکم تعقلون, لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ ام کتاب میں ہے. دیر از اے مدر آف آل بکس, وہ کتاب کہاں پائی جاتی ہے؟ لدینا, جو ہماری بارگاہ میں ہے. اور ہم کون ہیں؟ لعلی حکیم, ہم علی ہیں اور حکیم ہیں.
نعرہ صلوات.
تو بات واضح ہو رہی ہے, قرآن کیا ہے اور جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کا پرپز کیا ہے. خدا نے اگر یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے تو واٹ ہی ایکسپیکٹس فرام اس, خدا ہم سے کس بات کی توقع رکھتا ہے یہ قرآن لے کر؟ لعلکم تعقلون, عقل والے بنو گے. عقل والوں کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ عاقل اور جاہل ایک دوسرے سے ممیز جدا کیسے ہوتے ہیں؟ کہ عقل والا ہمیشہ حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھتا ہے اور اس مقام پہ رکھتا ہے. کبھی حق کو باطل کے لباس نہیں پہناتا, باطل کو حق کے پیرائے میں بیان نہیں کرتا. اب آخری نقطہ ایک اور, یہ قرآن اس کی ایک حقیقت ہے, بات آپ کو واضح ہو گئی. ایک نزولی حالت ہے جو لفظوں کی شکل میں ہے, کتاب کی فارم میں ہے, میرے اور آپ کے پاس ہے. اس کا پرپس کیا ہے؟ کہ ہم جہالت سے نکل کر عقل والے ہو جائیں. لیکن یہ نزولی حالت اپنی ایک اصل حقیقت رکھتی ہے. وہ اصل حقیقت کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ لدینا بارگاہ خداوندی میں. اصل حقیقت کہاں پر ہے؟ کتاب مکنون میں. اس کو سوائے متحرون کے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. لیکن ایک تیسرا موضوع اور ہے جہاں سے قرآن اور اہل بیت کا لنک ہمیں کو سمجھ میں آتا ہے. یہ قرآن جب بارگاہ خداوندی سے اس عالم مادیت میں نازل ہوا, کہاں نازل ہوا اور کیسے نازل ہوا؟ ہم سب کو یہ بات پتا ہے نا کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں آئی تھی. یعنی چاہے توریت ہو, توریت کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے تور پر لکھی ہوئی ٹیبلٹس دی تھیں. باقی تو نہ انجیل ایسی ہے, نہ زبور ایسی ہے, نہ قرآن ایسا ہے. تو یہ قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے, کہاں پر آ رہا ہے, اس کے بارے میں سورہ شعراء کی آیت ہے. سورہ نمل میں بھی یہ بیان ہے, سورہ شعراء میں بھی بیان ہے. سورہ شعراء 193, نزل به الروح الامین على قلبك. یہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ یعنی میں اتنی زیادہ قرآن 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 کی بات کر رہا ہوں, قرآن میرے گھر میں نازل ہوا ہے. قرآن کا حامل کون ہے؟ قرآن کا حقدار کون ہے؟ نزل به الروح الامین, اس کو نازل کیا کس نے؟ روح امین نے. کہاں نازل کیا؟ علا قلب کا, تیرے قلب پہ. یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے. اس کی حقیقی اور اصلی صورت کہاں پائی جاتی ہے؟ قلب پیغمبر میں پائی جاتی ہے. اور سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں بیان ہوتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اور بے شک تم نے قرآن کو القا کیا ہے, حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا؟ مل لدن. لدن کا مطلب ہوتا ہے فرام دا پریزنس آف. ٹھیک ہے, عربی میں عندہ ایک ورڈ ہے, لدیا یا لدن ایک ورڈ ہے. عند اللہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کی پریزنس میں. جیسے میں یہاں پہ موجود ہوں, ہم کہیں کہ میری یہاں پریزنس میں یہ گلاس ہے, یہ ایک چیز ہے. لیکن ایک ورڈ ہے میری بارگاہ میں. لدن یعنی بارگاہ میں. بارگاہ میں اور پریزنس میں فرق کیا ہے؟ پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز یہاں موجود ہے لیکن میری توجہ اس وقت اس پہ نہیں ہے. لدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے سامنے بھی ہو اور آپ کی نظر عنایت بھی اس پر ہو. انک لتلق القرآن من عند, نہیں ہے, مل لدن حکیم علیم. حکیم علیم کی بارگاہ سے تم نے قرآن کو القا کیا. یہ قرآن ہے جہاں سے میں نے یہ تعریف اخذ کی کہ قرآن کیا ہے. قرآن یہ لکھی ہوئی لفظی کتاب کا نام نہیں ہے. قرآن وہ نور علم خدا ہے جو حقیقت حیات کو روشن کر دیتا ہے. اور یہ قرآن کہاں پایا جاتا ہے؟ اس بک میں نہیں پایا جاتا. قرآن قلب معصوم پر نازل ہوا ہے, جہاں سے میری دوسری تعریف تھی کہ اہل بیت کون ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حامل نور علم خدا ہیں اور اس بات کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ نور دیگر انسانوں کو عطا کریں اگر وہ اس کی صلاحیت پیدا کر لیں, اگر وہ اس کی لیاقت اور استعداد کو پیدا کر لیں. تو اب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں, جمع ہو گئی. قرآن اگر ہمیں لینا ہوگا تو کہاں جانا پڑے گا؟ قلب پیغمبر تک جانا ہوگا. ٹھیک ہے, قرآن یہ ہے ہی نہیں. پھر یہ کیا ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے؟ یہ آیات الہی ہیں. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی, علامت, سائن. آیات الہیہ یعنی جب آپ اس سے قریب ہوں گے یہ آپ کو ڈائریکٹ کریں گی ٹورڈز دیٹ اسٹیشن, یہ آپ کو گائیڈ کریں گی وہاں تک پہنچنے کے لیے. اس عنوان سے یہ لفظ آیات الہیہ ہے. اور ان الفاظ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور خوبصورتی کیا ہے؟ انجیل اور توریت اور زبور کے بالمقابل کہ یہ الفاظ بھی خدا نے دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان الفاظ, اسی لیے ہم اس کو اتنا ریویئر کرتے ہیں. اور جو میری اتنی فرمائش آپ لوگوں سے ہے, قرآن قرآن قرآن, اور میری کیا فرمائش ہے, معصومین علیہ السلام کی گفتگو ہی میں دہرا رہا ہوتا ہوں آپ کے سامنے, کہ قرآن 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 اس لیے کہ لفظ الفاظ بھی خدا نے دیے ہیں. تو بات واضح ہو گئی کہ معیت اگر حاصل کرنا ہے حدیث ثقلین کی روح سے, قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اپنے کو کنیکٹ کرنا ہوگا. قرآن اور اہل بیت سے جب ہم قریب ہونا چاہیں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت ان پرسنالٹیز کا نام ہے, قرآن اس کتاب کا نام ہے, اور مجھ جیسا کم علم آدمی ساری زندگی یہی سوچتا رہ جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اور آپ یقین کریں کہ یہ پرابلم ریئلسٹک ہے. جو لوگ بھی دقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس مسئلے میں الجھ جاتے ہیں. تو معیت کے لیے کہاں تک جانا پڑے گا؟ قلب معصوم تک. اور معصوم کو ہم کیوں ملا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خود نص قرآنی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت پیغمبر اکرم سے ایسی ہے جیسے جان کی نسبت ہوتی ہے. آیہ مباہلہ میں جملہ موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نفس رسول ہے. تو جو کچھ رسول خدا کو خدا نے عطا کیا وہی اس طریقے سے کہ جیسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ہو جاتی ہے, وہی عطا الہی چہاردہ معصومین کے پاس موجود ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد کم از کم معیت کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ معیت فقط یہ نہیں کہ میں کہوں جی میں نے قرآن پڑھ لیا, میں نے اہل بیت کا ذکر کر دیا, میں نے یہ بات کر لی. نہیں, قلب معصوم جہاں پر نور قرآن موجود ہے اس سے میں کتنا کنیکٹ ہونے میں کامیاب ہوا ہوں, یہ ہے معیت. معیت رسالت خدا, معیت رسالت الہی. اور اس کی اپنی علامتیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو کتنا انسان اچیو کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کی تمام علامتوں اور نشانیوں کو خدا نے بیان فرمایا ہے. اور اگر ہم اپنی معیت کے حوالے سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو ان نشانیوں پر اپنے کو پرکھنا پڑے گا, نہ کہ اس چیز پر ہم مطمئن اور مسرور ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی بس میری تو دنیا اچھی چل رہی ہے اس کا مطلب ہے خدا خوش ہے. اس سے بڑی حماقت زندگی میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو اب اس گفتگو کو اگر سم اپ کیا جائے اور ایک اپروچ ہم ڈیولپ کر لیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہاؤ ٹو اکمپلش اٹ, کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ معیت کس کی چاہیے. ہمارے پاس اس وقت, یعنی اب بالکل میں بالکل آن دا گراؤنڈ پریکٹیکل ریالٹیز کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب کوئی نظریاتی گفتگو نہیں ہے, کوئی کنسپچول گفتگو نہیں, بالکل ہم گراؤنڈ لیول پہ آ جاتے ہیں کہ میں اس رستے پہ آگے جانا چاہتا ہوں, میں نے اس بات کو سنا, میں کیا کروں, میرے پاس کیا ہے. میرے پاس صحیفہ قرآن موجود ہے, قرآنی صحیفہ موجود ہے. میرے پاس اہل بیت کے آثار موجود ہیں. آثار میں سے کیا مطلب ہے؟ کہ اہل بیت کے واقعات ہیں, روایات ہیں, احادیث ہیں, اقوال ہیں, مناجات ہیں. یا اگر آپ اس میں اہل بیت کے آثار میں ان کے حرم اور روزے کو شامل کر لیں وہ بھی ہے. اس سے زیادہ تو اہل بیت کی ہمیں خبر نہیں ہے, ان چیزوں سے زیادہ. اب میں کیا کروں, فرام ویئر ٹو بگن, اس کے لیے جو مجھ ناچیز کی ریکمنڈیشن ہے, اور یہ کسی بنیاد پر ہے, ایسا نہیں کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں الفاظ قرآن کو درست سمجھنے کی کوشش سے. بگن ود قرآن. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اہل بیت کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے سامنے کچھ بہت بنیادی مسائل ہیں. وہ بنیادی مسائل یہ ہیں کہ جو کچھ اہل بیت کے نام پر ہمارے پاس موجود ہے اس میں صحیح اور غلط کی بہت بڑی پرابلم ہے. صحیح اور غلط کے مسائل سنگین ہیں اور جس کے لیے علماء کو کتنی اپنی پوری پوری زندگیاں صرف کر دینی پڑتی ہیں اس میں سے صحیح اور غلط کو الگ کرنے کے لیے. ایک پرابلم. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ کلام معصوم ہمارے پاس موجود ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یعنی آپ کیا اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تفسیر قرآن کے حوالے سے امام حسن اور امام حسین کی ملا کے 25 حدیثیں بھی نہیں ہیں؟ کین یو بلیو اٹ؟ یعنی آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نے اپنی زندگی میں قرآن اور قرآن کی آیتوں پر اتنی سی بات کی ہوگی کہ یعنی اگر ہم خلاصہ نکالیں تو امام حسین علیہ السلام کے تقریباً 20 احادیث ہیں تفاسیر قرآن کے حوالے سے، جس میں سے ایک حدیث ہے جو واقعاً بہت بہت وزندار ہے، جس میں آپ نے کلمہ صمد کی تشریح فرمائی ہے. تو ایسا نہیں کہ کلام معصوم، لیکن اس میں یہ کہ نامکمل ہے. تیسری پرابلم یہ ہے کہ امام کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے افراد اور اصحاب کے جو حدیثیں نقل کر رہے تھے، ائمہ نے اکثر اوقات ان کی اپنی عقلوں کے معیار کے مطابق بات کی ہے. یہ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ امام، یعنی قرآن میں یہ مسائل نہیں ہیں، قرآن میں یہ تمام باتیں بالکل نہیں ہیں. قرآن ایسا نہیں ہے کہ انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے تو فقط انسانوں کی عقلوں کے مطابق بات کر رہا ہے. قرآن کی ایکیوریسی 100% ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ عطائے خدا ہے. تو اس وجہ سے جو ہم اور خود معصومین علیہ السلام کے جملے، کہ جس میں وہ بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ہمارے کلام کو کلام خدا پر ارضا کرو، یعنی رکھو، کمپیئر کرو، اگر اس کے خلاف پاؤ تو دیوار پہ مار دو. خلاف پاؤ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خلاف پاؤ ایک الگ چیز ہے. یعنی یہ نہیں کہ بالکل حرف بحرف مل جائیں، کیونکہ کلام معصوم کلام خدا کی تفسیر و تشریح کرتا ہے، اس کی ایگزیکٹ کاپی نہیں ہے. لیکن اگر اس کے خلاف پاؤ تو دیوار کو پہ دے مارو. تو اسٹیپ نمبر 1، قرآن کے الفاظ کو اچھے طریقے سے، اور یہ ایک بات کی میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے جتنی بھی گڑبڑ ہوتی ہے یا گمراہی پھیلتی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم آیت قرآنی میں پراپر دقت نہیں کرتے. یعنی ہم سرسری گزر جاتے ہیں، ہم چیزوں کو جسٹ جیسا ہمارے دماغ میں ایک تصویر بن رہی ہے وہی تصویر آیت پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور مطلب سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ قرآن کلیئر ہے، قرآن میں مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو دقت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اب تو ہم بہت اتنے لکی دور میں رہ رہے ہیں، اتنے خوش نصیب دور میں زندہ ہیں کہ جس میں قرآن کریم پر بہت شاندار کام ہو چکا ہے، کہ ابھی میرے اور آپ کے لیے تفسیر نمونہ فار دا بگنرز، اگر اس سے اوپر آنا چاہیں تفسیر المیزان، اور اگر اس کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہیں تو آیت اللہ جوادی عاملی کے جو تفاسیر موضوعی اور ترتیبی دونوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. یعنی ہم اس بہت خوشحال دور میں رہ رہے ہیں قرآن فہمی کے حوالے سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ جب ہم قرآنک فاؤنڈیشن بنا لیں، قرآنک انفراسٹرکچر بن جائے، ہمیں قرآنی معیار سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، تب آپ اس پر احادیث اور مناجات معصومین علیہ السلام کو دین بلڈنگ اپون اٹ، تب آپ کو کلام معصوم خدا نخواستہ گمراہ نہیں کر پائے گا. تب وہاں پر جو معروضات ہیں، اگر کوئی کمی ہے، کوئی چیز معصوم کا نام لے کے غلط بتا دی گئی ہے، وہ آپ اس کو پک کر پائیں گے. تو بیسک فاؤنڈیشن انفراسٹرکچر قرآن, اس کے اوپر آپ عمارت کھڑی کریں خود قرآن کی بھی, اور اس کے ساتھ آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں کلام معصوم. اور تیسری بات جو بہت زیادہ اہم ہے, جو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور میں پھر اس تعریف کی طرف لوٹوں کہ قرآن کیا ہے, نور علم خدا ہے. یہ نور کہاں پہ پایا جاتا ہے, قلب معصوم میں پایا جاتا ہے. لفظوں کے ذریعے سے, تقریروں کے ذریعے سے, حتیٰ ظاہری اعمال کے ذریعے سے بھی قلب معصوم تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. قلب معصوم تک رسائی, ایک صلوات محمد علیہ وسلم, قلب معصوم تک رسائی صرف اس وقت ممکن ہے. بس تھوڑا سا میں نے اس امید پر آپ لوگوں کا شاید تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا کہ ایک بات مکمل ہو جائے. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور ہم سب لوگ اسے بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. اگر ہم یہاں سے دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں, فار ایگزامپل آپ آسٹریلیا سے یو ایس اے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے کہ آپ فونک, ٹیلی فونک کنٹیکٹ, اس کو استعمال کریں اپنی بات پہنچانے کے لیے. ٹیلی فونک کنٹیکٹ کو اسٹیبلش ہونے کے لیے کس چیز کی شرط ہے کہ جو دو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں. ایسا ہی ہوگا نا, یعنی میں کسی سے جو یو ایس اے میں بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں کہ میں تو اپنے فون سے بات کرتا ہوں, آپ اپنا ٹی وی آن کر لیجئے, اور جو کچھ میں گفتگو کروں گا یا میری تصویر ہوگی وہ آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیجئے گا اور آواز سن لیجئے گا, پاسبل ہے؟ تو کمپیٹیبلٹی امام کے قلب سے صرف اور صرف وہی قلب متصل ہو سکتا ہے جو اس سے کمپیٹیبل ہو. باقی ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں, جتنی تقریر ہے, تحریر ہے, عمل ہے, یہ سب کا سب کس لیے؟ کہ میں اس جیسا ہو جاؤں. اور قلب امام میں کیا چیز ہے, کون سا نور روشن ہے؟ نور قرآن. تو اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو نور قرآن سے علیحدہ رکھیں تو کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کمپیٹیبلٹی کبھی بھی اچیو ہوگی؟ یہ امید کر سکتے ہیں ہم کبھی زندگی میں کہ جو چیز وہاں پہ روشن ہے, جس چیز سے قلب معصوم روشن ہے, جس حقیقت سے, میں اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا پسند کرتا, اس سے قریب ہی نہیں ہونا چاہتا, اور اس کے باوجود میں کس بات کی توقع کر رہا ہوں کہ میرا رابطہ قلب معصوم سے ہو جائے گا؟ اور ایسا نہیں ہوتا. اور مجھے معاف کیجئے گا کہ ایسا نہیں ہوتا, اسی لیے ہمیں اتنی باتیں بنانی پڑتی ہیں یہ ایزیوم کرنے کے لیے کہ میرا تعلق معصوم سے ہے. ورنہ جن کے پاس وہ چیز موجود ہے, ہمارے سامنے, اب تو ہمارے سامنے ایسے افراد ہیں نا, یعنی آپ آغا بہجت کو دیکھ لیں جن کی ایک بہت بڑی مثال ہے. باقی مثالیں عرفا کی میں نہیں دیتا, کچھ کو آپ پولیٹیکل اس میں لے جائیں گے ہو سکتا ہے, لیکن آغا بہجت کی بہت بڑی مثال ہے. ایسے دیگر بہت سارے افراد, اور ایک اور جو بہت, یعنی ہم جیسے انسانوں کے لیے جو بہت شوق دلانے والی بات ہے, کہ میں 1980s میں جب ایران عراق کی وار ہو رہی تھی تو اس وقت ایک رسالہ نکلتا تھا وحدت اسلامی, اگر میں صحیح نام یاد رکھ رہا ہوں, وحدت اسلامی, جس میں ہر شمارے میں ایک شہید کا خط چھپتا تھا. اور وہ شہید کون ہوتے تھے؟ نوجوان. یعنی اس میں سیلڈم, بہت ہی ریئرلی کوئی بزرگ افراد ہوتے تھے. اور اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں نا تو آپ ان کا عرفان الہی اور عشق الہی کہ میں نے پورا تقریباً کچھ نہیں تو تقریباً ہنڈریڈز کے قریب وہ رسالے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے, ابھی بھی ہوں گے. اس لیے ان خطوط کے شوق میں, یہ بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کا بھی مطالعہ کریں. اور کیونکہ ابھی پھر جہاد والی صورتحال درپیش ہے تو کچھ ایسے شہداء کے خطوط پھر آئے منظر عام پہ, کچھ ایسے نوجوانوں کے, ان کو دیکھیں. اگر آیت اللہ بہجت پہ اشکال ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, ان نوجوانوں کو دیکھیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ انسان اپنے قلب کو اتنا نورانی بنا لے. اور پھر بات یاد رکھیے گا, نور قرآن کا ہے, نور ادھر ادھر کی باتوں کا نہیں ہے, اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. نور وحی الہی کا ہے. جو انسان اپنے آپ کو وحی الہی سے کنیکٹ نہیں کرتا اس کا قلب نورانی نہیں ہو سکتا. اس بارے میں بالکل میں 100% یقین سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ جس کا بھی نام لے لیں یا جس کا نام نہیں لیں, یہ ہماری مرضی ہے. نور وحی الہی کا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور و کتاب مبین, یہ انسان کے, اور یہ اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے. انشاءاللہ کل خدا نے مجھے توفیق دی تو پھر میں معیت کی شرائط کے حوالے سے بات کروں گا کہ اس بارے میں قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی جب ہم غور کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے سامنے یہی نقطہ سامنے آتا ہے کہ ہم قیام حسینی کو کس نظر سے دیکھیں. کیا قیام حسینی فقط لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا, فقط یہ کہنے کے لیے تھا کہ تم اچھے کام کرو اور برے کام نہیں کرو؟ کیا انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے تھا؟ بلکہ کیا انسانوں کو وہ قابلیت عطا کرنے کے لیے تھا کہ وہ خلافت الہی کے مستحق ہو جائیں؟ میں آپ کی خدمت میں دو جملے یاد دلانا چاہتا ہوں, اور تقریباً جو بھی ذکر ہے وہ تمام ذکر امام حسین علیہ السلام مصائب ہی ہیں, اور پھر چند جملے عرض کروں میں مصائب کے حوالے سے بھی. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے شہادت امام حسین کے بعد, اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ جب میدان میں آئی ہیں تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لیا ہے, آسمان کی طرف بلند کر کے ایک جملہ کہا کہ اللہم تقبل حاض القربان, اے خدا ہم سے اس قربانی کو قبول کر. دوسرا جملہ یہ سامنے آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اس پورے سفر میں ہم نے سوائے جمال الہی کے کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا. ما رأیت الا جمیلا. ان دو جملوں کے بعد کیا ہمیں یہ توقع ہے کہ اہل بیت اس پر آہوزاری اور گریہ کرتے ہوں گے بہت زیادہ؟ یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اسپرٹ ہے, روح کربلا ہے, روح کربلا جو رسالت الہیہ سے متصل ہے, تھوڑا سا رک کر ہم اپنے جذبات میں اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ یہ دو جملے کیا بتا رہے ہیں, کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں اللہم تقبل حاض القربان, اس کا مطلب یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. ہم کربلا اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے حادثہ واقع ہوا تھا, اور اہل بیت اس پر گریہ کو نہ آئے. اللہم تقبل حاض القربان یہ جملہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے, پلانڈ ہے. آپ جب قربانی دیتے ہیں تو ایسے کہ کسی نے آ کے کچھ کر دیا, حادثہ ہو گیا تو آپ کہیں میری قربانی قبول کر لو, جو قربانی کے پیچھے پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے. اور جس چیز کو ظالم نے کہا کہ یہ تکلیف یہ اذیت اس کو دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جمال جمیل الہی ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی توجہ ضرور کی جائے, کہ رسالت الہی کے حوالے سے کہ جیسے ہم نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام رسول پاک سے منزل منیت پر فائز ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو رسالت محمد ہو وہ رسالت حسین نہ ہو. عرض مصائب میں بس چند جملے, اور وہ یہ کہ یہ تاریخیں سفر کے ابتدائی ایام اس بی بی کی شہادت سے منسوب ہیں کہ جن کی چھوٹی سی ننھی سی قبر شام کے زندان میں موجود ہے. روایتوں میں ان بی بی کا نام رقیہ آیا ہے, اور یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھے ایک بیٹی عطا کر اور مجھے اس بیٹی کے مصائب پر اپنی راہ میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ بیٹی وہ ہے کہ جس کے بارے میں روایت کے جملے یہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں اور امام حسین علیہ السلام کے سینے پر سونے والی یہ بچی کہ جو اپنی پوری زندگی اپنے بابا سے کبھی جدا نہ ہوئی, اور عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیموں میں تشریف لائے اور آپ نے صدا دی کہ یا زینب و یا رقیہ و یا ام کلثوم, تو اس وقت خیمے سے باہر نکلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے نے اپنے قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ کو پایا. وہ وقت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے سخت ترین اوقات میں سے تھا. امام حسین علیہ السلام نے بچی کو جھک کر اپنی گود میں لیا اور چند اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے سکینہ تم اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو, کیونکہ تمہارا رونا تمہارا گریہ کرنا حسین کے دل کو زخمی کر دیتا ہے. بچی نے نامعلوم کس دل سے کہا ہوگا کہ اے بابا صبح سے اب تک میں دیکھ رہی ہوں کہ تمام اعزہ و اقربا میدان میں گئے اور جو گیا وہ پلٹ کے نہ آیا, آخر میں چچا عباس پانی لینے گئے اور وہ بھی لوٹ کر نہ آئے. اے بابا اب آپ نے بھی میدان کا رخ کیا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو بھی میں دوبارہ نہ دیکھ پاؤں گی. اس وقت اس کیفیت کو میر انیس نے ایک عجیب انداز سے رقم کیا ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, اور اے بابا اگر آپ رات کو نہ ملے تو میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹی صبر کرو, آج کے بعد سے باپ کا سینہ تو نصیب نہیں ہوگا, اپنی ماں کے پہلو میں سو جایا کرنا. بی بی نے تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ اے بابا میں آپ کی بیٹی ہوں اور اماں کے بیٹے علی اصغر. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹی اب آج کے بعد سے تم اپنی ماں کے پاس سویا کرنا اور بیابان میں علی اصغر آج سے میرے پاس سویا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار عالمین اس فرش کے بچھانے والے, فرش پر بیٹھنے والے اور فرش عزا کے منعقد کرنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کو کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کی بصیرت کو آپ کی عقل کو ترقی عنایت کرے. آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے. رب العالمین علی الخصوص ہماری اگلی نسل کی, ہماری اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. پروردگار عالمین اس بہت برے دور میں ہماری خواتین کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں وہ بصیرت عنایت کرے کہ ہم حجت خدا کی معیت میں قیام کے قابل ہوں, لائق ہوں, اور ہمیں اپنی زندگی میں وہ موقع عنایت فرمائے کہ حجت خدا کے نور وجہ سے اپنی آنکھوں کو روشن کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.